حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إليه يصعد كلم الطيب والأمل الصالح يرفعه، صلوات بر محمد وآل محمد۔ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال قبول ہونے کے لائق ہو جائے۔ لباس تقویٰ، لباس عمل، لباس زہد زیب تن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا کے سپاہیوں میں سے قبول فرمائیں۔ پوری دنیا میں محبین مولا اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائیں۔ حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے رزق میں، عمر میں، توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ عزت اور ذلت کا معیار قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں کل پہلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا، اسی سلسلے کو آگے لے کے آج آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ سورہ فاطر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا: من کانا یرید العزت فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ بہت پیاری آیت ہے، اور نقطۂ فکر اور دعوت فکر اس آیت کریمہ کے ہر ہر لفظ کے اندر ہے کہ عزت و ذلت کوئی جبری مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ زبردستی عزت سے سرفراز کرے اور کسی کو ذلت کے دلدل میں پھنسا کے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض مسلمان اس قسم کی تعبیرات وہ سورہ آل عمران کی اس آیت سے قل اللہم تعز من تشاء و تذل من تشاء، جسے اللہ عزت دے عزت دے دیتا ہے، جسے ذلیل کرنا چاہے ذلیل کر دیتا ہے، یہ مکتب سقیفہ میں ہو سکتا ہے جبر کا مسئلہ، لیکن مکتب اہل بیت میں جبر نہیں ہے۔ اور جبر نہ ہونے پر دلیل، یہ آیت ہے جو سورہ فاطر کی جو عنوان کلام ہے ہمارے لیے، من کان یرید، جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہو، ہمارا نہیں، جس کا، یرید ارادہ فعل ماضی، یرید مستقبل فیوچر کا لفظ ہے، یوں بھی کہہ سکتا تھا پروردگار عالم، من ارادہ، جس نے عزت دار رہنے کا ارادہ کیا، ارادہ پاسٹ کا لفظ ہے، یریدو اسی کی فیوچر کا صیغہ ہے، پاسٹ پاسٹ ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو تو ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن فیوچر کا صیغہ قیامت تک کنٹینیو رہتا ہے، کہ یہ سنت الہی ہے، قیامت تک جو بھی عزت دار رہنا چاہے گا اور اس کے سامان اور اسباب فراہم کرے گا، اللہ اسے عزت سے سرفراز کرے گا۔
خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند صلوات،
من کا نہ، جو نہ قید زمانی ہے کہ کب عزت دیتا ہے کب نہیں دیتا، نہیں، ہر زمان، نہ قید مکانی ہے کہ کس جگہ کس علاقے کے لوگوں کو عزت دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، وہ بھی نہیں، نہ قید حیثیت ہے، کیٹیگری نہیں ہے یہاں افراد کے، آزاد ہے، ہر معاشرے کے طبقے کو شامل ہے، نہ اور کوئی شرط ہے، من کا نہ یرید، جو چاہتا ہے عزت دار رہے، اللہ کے ہاں خزانہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، فللہ العزت جمیع، پوری کی پوری عزت اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، الیہ یصعد، اللہ کی طرف کلم طیب پرواز کرتا ہے، اور سفینہ یہ کلم طیب پرواز کرتا ہے، اور عمل صالح کی انرجی اسے پر عطا کرتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ انتہائی اہم ہے، آنے والے دنوں میں مفصل اس پر آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے گا، توحید کے مختلف مراحل ہیں، توحید کے حصوں میں الوہیت بھی توحید کا حصہ ہے، توکل علی اللہ بھی توحید کا حصہ ہے، عزت و نصرت توحید کا حصہ ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے یہ بھی توحید کا حصہ ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ بھی توحید کا حصہ ہے، الف بین قلوبکم یہ بھی توحید کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں، علم بھی توحید سے مربوط ہے، ان سب میں عزت کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ انہی تمام عناوین کے اوپر میں آج آپ کو قرآن کی آیتیں سنانا چاہتا ہوں، اگر قرآن و اہل بیت دونوں سے آپ متمسک ہیں تو اتنی بلند صلوات پڑھ لیجئے گا، اور جو قرآن اہل بیت سے متمسک رہنے کو شکر خدا بجا لاتے ہیں اور خوشحال بھی ہیں، آپ کے لیے لطف اندوز گفتگو ہے۔ لا الہ الا اللہ وہو العزیز الحکیم، الوہیت اور عزت، اولو العلم قائماً بالقسط وهو العزیز الحکیم، علم، عدل اور عزت اور حکمت ساتھ، ومن يتوکل علی اللہ وهو العزیز الحکیم، توکل اور عزت، چونکہ جس پر توکل کرتے ہو وہ عزت والا ہے، تو جب توکل قبول ہو تو عزت کا دولت بھی ساتھ میں میسر آ جائے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے ایمان والو، تمہارے دلوں کو محبت اور ایمان کے دولت سے بھر دیا ہے، اس لیے کہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، اس لیے کہ وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔
اللہ اللہ
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کائنات کی ہر شے اللہ کے لشکر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اس لیے کہ عزت والا ہے, حکمت والا ہے. جنود, ہاں, فَيُزِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, جسے چاہے ذلیل کرے, گمراہ کرے, جسے چاہے ہدایت دے, اس لیے کہ وہ عزت والا ہے. تنزیل الکتاب وهو العزیز الحکیم, کتاب کو نازل اس نے کیا ہے, اس لیے کہ عزت والا ہے, حکمت والا ہے. جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. وهو العزیز الحکیم, اس لیے کہ عزت والا ہے, حکمت والا ہے. الوہیت کے ساتھ عزت و حکمت, توحید کے ساتھ عزت و حکمت, علم الہی کے ساتھ عزت و حکمت, تسبیح الہی کے ساتھ عزت و حکمت, جہاں توکل علی اللہ ہو عزت و حکمت, جہاں تالیف قلوب ہو وہاں عزت و حکمت, جہاں تنزیل کتاب ہو وہاں عزت و حکمت. کوئی مائی کا لال توحید سے ہٹ کر عزت دار بن کے دکھائے, کوئی مائی کا لال علم کی روشنی سے ہٹ کر عزت والا بن کے دکھائے, کوئی لال, کوئی مائی کا لال اللہ کے حمد و ثنا سے ہٹ کر کوئی عزت والا بن کے دکھائے. یہ وعدہ الہی ہے, جو اس حلقے کے اندر آئے گا وہی عزت دار رہے گا. صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز. اگر اللهم آپ نے سبی بلوچستان سے کوئٹہ تک ریلوے سفر کیا ہوگا, وہاں چڑھائی پہ دو انجن کام دیتے ہیں, ایک آگے انجن ہوتی ہے ایک پیچھے. تو اس مجلس کی گاڑی بھی دو انجنوں سے چلتی ہے, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, ہے نا. میں آگے سے کیا کھینچ لیتا ہوں اور شاہ جی پیچھے سے انرجی دے دیتے ہیں مجلس کی ریل گاڑی کو, تاکہ اس امام بارگاہ کے تونل سے آسانی سے نکل سکے. صلوات پڑھ لیجیے دو بلند. عزیزان من, مجلس میں, مجلس حسین میں صرف بیٹھنا ثواب نہیں ہے, اچھی طرح بیٹھنا ثواب ہے, اور صرف بٹھانا ثواب نہیں ہے, اچھی طرح بٹھانا ثواب ہے. نظم و ضبط, مولا علیہ السلام آخری وصیت نامے میں شہادت سے ایک لمحہ پہلے فرمایا, اگر میرے شیعہ ہو تو دو ڈگری رکھو, اتقوا اللہ و نظم امر کو, پرہیزگار رہو منظم رہو. ہاں, تو مجلس میں بھی منظم, مسجد میں منظم, زندگی میں منظم. ایک عجیب مثلث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, عزت کی مثلث, ولایت کی مثلث, اطاعت کی مثلث, اور وہ بھی قرآن نے پیش کیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مثلث کیا ہے؟ توحید, رسالت, ولایت, ان تینوں کے اندر, اس سے باہر نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ کی عزت ہے, رسول کی ہے, اور مومنین, مومنین کے ایک امیر المومنین خود بخود ہے. عزت میں بھی یہی تین ہستیاں, ولایت میں یہی تین ہستیاں. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, یہی تین افراد, تین ہستیاں. کس میں؟ ولایت میں بھی, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی ہے. اطاعت میں یہی تین, اطیعوا اللہ, اطیعوا الرسول, واولو الامر منکم, صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب دیکھیے کہ عزت چاہیے توحید, عزت چاہیے عشق رسالت, عزت چاہیے نور ولایت, ہے نا. اس مثلث سے ہٹ کر کوئی انسان عزت والا نہیں بن سکتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. کل عرض ہوا کہ اسباب عزت میں سب سے پہلا جس کو مقام حاصل ہے وہ علم ہے, اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا. پیغمبر اسلام نے جنگ احد میں شہداء کے جنازے پر پہلے نماز پڑھا، ان شہدا پر جو پہلے دفنانے کا حکم دیا، ان پر جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے قرآن جماوری کی تھی، جو عالم قرآن تھے۔ ایک دوست نے ریفرنس بھی مانگی، وہ ریفرنس ہے کنز الامال جلد نمبر 2 میں ایک حدیث ہے اور جلد نمبر 10 میں ایک حدیث ہے، علامہ تقی ہندی کی کتاب ہے، کنز الامال 16 جلدوں میں ہیں اور وہ روایات سنی شیعہ سب میں مقبول ہے کنز الامال کی۔ ایک حدیث جلد نمبر 2 میں ہے، دوسری حدیث جلد نمبر 10 میں ہے۔ اور چونکہ میرے دوست نے ریفرنس مانگی تھی تو میں نے وہ واٹس ایپ میں اپنے ساتھ سیو بھی کر کے اپنی کتاب بھی اٹھایا دوبارہ چھوڑ کے، ہے نا۔ صلوات علی جی بلندا، اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے عرض کروں کہ ایک معصوم حجت خدا نے دوسرے معصوم کو وصیت کی کہ اگر اپنے شیعوں کو ان کے تشیعوں میں پرکھنا چاہتے ہو تو علم اور معرفت کے میزان میں تول کے دیکھو، علم اور معرفت۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اے نور نظر، اے عرف منازل شیعتنا بقدر روایتہم و درایتہم، شیعوں کو پہچانو صرف زبانی خرچے سے نہیں بلکہ بقدر روایتہم، ہمارے علوم کا ذخیرہ کتنا ہے ان کے پاس، ایک و درایتہم کتنا انہیں سمجھ میں آتا ہے۔ روایت حفظ کرنا آسان ہے، فرق ہے روایت و درایت میں۔ روایت بعض روایات پیغمبر اسلام احادیث نبوی بہت اصحاب کرام کو ہزاروں کو یاد تھی، کہ مثلا سلمان ہے، مثلا عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ روایت تھی۔ درایت 35 سال بعد آ گئی، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی درایت کیا ہوگی، روایت سب کو یاد تھی۔ حسین و منی وانا من حسین روایت ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیغمبر اسلام کیا فرمانا چاہتے ہیں، صحیح ہے نا۔ 50 سال بعد، بعد از وفات پیغمبر اسلام 50 سال بعد سمجھ میں آ گیا، وہ بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ علی و مال حق والحق و مال علی، اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بس علی کی فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کی چونکہ ذات محدود نہیں ہے تو ان کا کلام بھی محدود نہیں ہے، آنے والے حالات کو دیکھ کے فرمایا تھا، جب جمل سامنے آ گیا تب سمجھ میں آیا۔ روایت پہلے سے یاد تھی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، درایت جمل و صفین و نہروان میں یاد آ گیا۔ فاطمہ تو بس آ تو مینی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے وہ یا خدا کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا، بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، شاید بیٹی ہونے کی وجہ سے یوں۔ یہ درایت کب سامنے آ گئی؟ جب پیغمبر اسلام ہے نا حجاب میں گئے اور وہ حالات پیش آئے، تب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اسی عمار یاسر بھی اسی طرح کہ فرمایا کہ باغی گورو قتل کرے گا، لوگ سمجھ رہے تھے راستے میں کوئی ڈاکو مارے گا، شاید کوئی چور اسے قتل کرے گا، شاید کوئی ذاتی دشمن ہوگا۔ صفین میں جب عمار شہید ہو گئے، تمام اصحاب کرام جن کو یہ حدیث یاد تھی، روایت یاد تھی، درایت ابھی سامنے آ گئی۔ فرق ہے روایت یاد ہونے میں اور درایت سمجھنے میں۔ مثال پیش کرتا ہوں، ابو بصیر امام کے پاس جاتے ہیں، فرزند رسول میں نے آپ سے ایک بات سنی ہے، صحیح ہے؟ ہاں، اذا عرفتم حقنا فاعملوا ما شئتم، روایت و درایت میں فرق سمجھاتا ہوں، اگر ہماری حقانیت کا یقین ہو، عمل میں آزاد ہو، جو کرنا چاہو۔ یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں فرزند رسول؟ کیا ہم عمل میں آزاد ہیں؟ ولو ہم چوری کریں، ڈاکہ زنی کریں، زنا، تب بھی آزاد ہیں؟ مولانا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صادق کے شاگرد ہیں، روایت یاد ہے، درایت نہیں ہے ابھی۔ ہم اگر چوری کریں، ڈاکہ زنی کریں، تب بھی ہم مثلا لاپرواہ رہیں عمل سے، مولانا نے انا للہ بلند کیا۔ کسی کا جنازہ نہیں نکلا تھا، کوئی فوتگی نہیں ہوئی تھی، یہ انا للہ کیوں فرمایا؟ وہ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ جب روح پرواز کرے کسی کی تو آدمی کا جنازہ نکلتا ہے، کلام معصوم سمجھ میں نہ آئے تو دین کا جنازہ نکلتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
پیغمبر اسلام کے نا کلام سمجھ میں نہ آنے سے جو دین کا جنازہ نکلا کہ میرے بعد میرے جانشین 12 جانشین ہوں گے. کتنے ہاتھ پیر مارے لوگوں نے 12 بنانے کے لیے, صحیح ہے, لیکن ایک شرط لگا کہ سب کے ہاتھ پیر پیغمبر اسلام نے باندھ دیے, جب تک یہ 12 ہوں گے دین عزت دار رہے گا, کوئی مائی کا لال سوائے فرزندان زہرا کے نہیں لا سکا. لہذا علم عزت علم کے اندر ہے, اور علم آل محمد کے دروازے پر, قرآن اور اہل بیت, ان کے بغیر علم میسر نہیں ہے. فرمایا اعرف منازل شیعتنا بقدر, جتنا جو سمجھے گا اتنا شیعہ ہوگا, اگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ محب شیعہ ہوگا, اگر ہماری باتیں سمجھ لیتا ہے تو محبوب شیعہ ہوگا, ہے نا. ہمارا محب شیعہ بہت سارے ہیں, ہمارے محبوب شیعہ بہت کم ہیں. فرق ہے محب بننے میں اور محبوب بننے میں. محب جلدی بنتا ہے, سستا ہے وہ, لیکن محبوب بننا بڑا خرچہ چاہیے, علم کی روشنی چاہیے اور محنت چاہیے. من جملہ ان اسباب عزت میں سے ایک ہے حق کی پیروی, اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حق, حقانیت, حقیقت اور عزت کو ایسا ملایا ہے جیسا گلاب اور خوشبو, جیسے آگ اور حرارت. کمال کی حدیث سے چھوٹی سی لیکن انتہا بلا انتہا سمندر و مفہوم کے لحاظ سے. ما ترک الحق عزیز الا ذل وما اخذ به ذلیل الا عجز. فرمایا جس نے حق کو اپنایا اگر ذلیل بھی ہے خدا اسے عزت دار بنا دیتا ہے, اگر جس نے حق کو چھوڑ دیا عزت والا خود کو سمجھتا بھی ہو خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے. یعنی حق اور عزت دونوں ساتھ ساتھ ہیں, جہاں حق ہوگا وہاں عزت ہوگی اور جہاں عزت ہوگی وہاں حق. تو جو حق کے ساتھ ہو وہ عزت دار رہے, جو خود حق ہو عزت کی کس بلندی پہ فائز رہے گا. حق کے ساتھ رہنے والا, نہیں معلوم میں کل عرض کر چکا ہوں یا نہیں کہ انسان کو قیامت کے دن تولا جائے گا, اس کا نام ہے میزان. میزان میں ہم موزون ہیں, ہمیں تولا جائے گا, فزیکلی نہیں, ہمارے عقیدے کو, ہمارے ایمان کو, ہمارے عمل کو تولا جائے گا. کس کے ساتھ تولا جائے گا؟ حق کے ساتھ. سورہ آراف آیت نمبر 8, جو محققین ہیں وہ آپ یعنی تحقیق کیجئے گا, اس لیے میں ریفرنس بھی دے رہا ہوں. سورہ آراف آیت نمبر 8, والوزن یومئذ الحق. آپ سارے الحمدللہ بزنس مین افراد ہیں, اس بات کو جلدی سمجھ پائیں گے. ایک وزن ہوا کرتا ہے, ایک موزون, جس چیز کو تولتے ہیں اسے کہتے ہیں موزون, اسم مفعول کا صیغہ ہے. جس کے ساتھ تولا جاتا ہے وہ ہے وزن. موزون صبح سے شام تک بدلتا رہتا ہے, کبھی ٹماٹر, کبھی آلو, کبھی گھی, کبھی انڈے, کبھی چاول. وزن صبح سے شام تک اپنی جگہ نہیں چھوڑتا ہے, ہے نا, وہ اپنی جگہ ہے, وہ کلو کا دو کلو کا پتھر ہمیشہ ہے. موزون بدلتا رہتا ہے, یہی میزان قیامت کے دن بھی ہے. موزون عقیدہ, موزون عمل, موزون کردار, موزون نگیٹو پازیٹیو سوچ, موزون تولا جائے گا. کس کے ساتھ؟ وزن کے ساتھ. وزن کیا ہے؟ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ ہے نا, کردار حق کے ساتھ, عمل حق کے ساتھ. کس پارٹی میں ہو, کون سا امام ہے, کون سا راستہ ہے, کون سی منزل ہے, کیا فکر ہے, کیا انجام ہے, یہ موزون ہے, تولا جائے گا, تولا جائے گا حق کے ساتھ. آپ پوچھ سکتے ہیں پروردگار وہ عالم ملکوت میں ہے، ہم عالم ملک میں رہتے ہیں، کیا معلوم وہاں جا کے تیاری نہیں کرنی ہے، یہاں تیار ہو کے وہاں پہ جا کے تولنا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری تیاری حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے، رحمت الہی کی آواز آئی، علی و مال حق ہے، علی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہیں پہ خود کو تولو، علی کا راستہ ہے، اگر وہی راستہ آپ کا علی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، وہی پارٹی ہے، وہی ہے، وہی عمل ہے، وہی کردار ہے، سب کچھ سمجھ لیجئے کہ یہیں پہ تو نے اپنے آپ کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ فخر الدین رازی امام المفسرین، 30-40 جلد قرآن کی کتاب لکھی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور جہاں امام فخر الدین رازی جہاں امامیہ مسلک کو بیان کیا ہے گالیاں دیتے ہوئے لعنتیں کرتے ہوئے، ھذا کما قال الامامیہ لعنہم اللہ، یہاں پر امامیہ نے یوں کہا ہے خدا لعنت کرے ان پر، اس طرح لکھی ہے، بد زبان ہے، لیکن تین حقیقتیں اس نے مانی، کوثر سے مراد فرزند علی و زہرہ، سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ قبول کیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک حجت خدا کا معصوم ہونا قیامت تک موجود ہونا واجب ہے، اس کو مانا ہے فخر الدین رازی نے، اطیع اللہ و اطیع رسول اولو الامر منکم، اس کے ساتھ ایک اور جگہ مانا ہے، اہل سنت نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں یا دھیمی پڑھتے ہیں، ٹھیک، فخر الدین رازی نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، اور علی نماز میں بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بس وہی نماز حق ہے جو علی پڑھتے تھے، دیکھیے استدلال اسی کو کہتے ہیں، استدلال منطقی، استدلال عقلی، آیت بھی ساتھ ہو روایت بھی ساتھ ہو، یا دو روایتیں مل کے نتیجہ نکلے، یا دو آیتیں ملا کے نتیجہ نکالیں، یہاں فرمایا روایت میں ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ علی نماز میں بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بس وہی نماز حق ہے جو علی پڑھتے تھے، ایک اچھی بات کی باقیوں میں ڈنڈی ماری ہے، بچوں والی باتیں ہیں یہ، ایک لحاظ سے صحیح ہے لیکن ڈنڈی ماری ہے، کیا لیکن پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ علی کی نماز حق ہے، کہا علی حق ہے، علی حق ہے، علی کے سمندر میں سے ایک قطرہ نماز ہے، ایک قطرہ نماز ہے، علی کی وسعت میں جتنی ہے ان میں ایک قطرہ نماز ہے۔ دوسرا، اگر صرف بسم اللہ علی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اور حق ہوں تو علی وضو اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف کرتے تھے، بس وہی وضو حق ہے جو علی کرتے تھے، علی نے اور اولاد علی نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی ہے، ہاتھ حرام ہے، یہ سب بتا دوں، اگر کہیں مجبور بھی ہو جاؤ گے تو ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھنی، بارہ حجت خدا معصوم اماموں کا اجماع ہے ہاتھ باندھ کے نماز باطل ہے، علی سے لے کر آخری امام تک، بس وہی نماز حق ہے جو علی پڑھتے تھے، عجیب مسلمان ہے، عجیب مسلمان ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ جملہ ہے، اصحاب کو یاد ہے، آج تک مولویوں کو یاد ہے کہ اصحاب کرام وضو کے پانی کے قطرے کو، پیغمبر اسلام کے وضو یا مبارک کے پانی کے قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ہوا پہ ہی قطروں کو اٹھا کے تبرک فرماتے تھے، ہاتھ بڑا ہے یا وضو کا قطرہ بڑا ہے، اتنا بڑا نبی نظر آئے نہیں 23 سال تک کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے یا باندھ کے، وضو کا قطرہ نظر آ گیا، یہ مسلمان، یہ سوچ ہے، وضو کا خطرہ اتنا بڑا لگ گیا کہ وہ کبھی فراموش نہ کر سکے. اور اتنا بڑا نبی 23 سال نظر نہیں آئے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے یا چھوڑ کے. پیغمبر اسلام گھر میں چھپا کے وضو نہیں فرماتے تھے, سامنے آ کے وضو کرتے تھے. سامنے یہ نظر نہیں آیا کہ اوپر کی طرح وضو فرماتے تھے یا نیچے کی طرح, خود قطرہ پانی کا یاد رہ گیا. جتنے بھی عید میلاد النبی کے پروگرام ہیں سب میں بال نبی کا تذکرہ ہوگا, کمال نبی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. بال نبی, نالین نبی, لیکن خلق اول کا تذکرہ, کمال انسانیت کا تذکرہ, عقل اول کا تذکرہ, قلم کا تذکرہ, لوح کا تذکرہ, یہ سارے نور نبی کے صدقات میں سے کوئی تذکرہ نہیں کرتا. سنی شیعہ سب ظالم ہیں پیغمبر اسلام کی ذات پر, سب کے سب شیعہ بھی. یعنی پنجتن پاک کی تعریف کرتے ہوئے ضمناً پیغمبر اسلام کا ذکر آتا ہے, ضمناً کہ قال رسول اللہ علی کے بارے میں یوں کہا, قال رسول اللہ زہرا کے بارے میں یوں کہا. ایسا نہیں ہے, ہمارے دوستوں کے ہاں بھی یہی حشر ہے. کیا ہے؟ قال رسول اللہ ابو بکر کے بارے میں کیا فرمایا, ہے نا, عثمان کے بارے میں اور فلان کے بارے میں. مستقل طور پر آپ کے اور ہمارے محرم کی مجلسوں میں وہ کون سی مجلس سے کسی خطیب نے مکمل پورا گھنٹہ ذات محمد مصطفیٰ پہ خطاب کیا ہو؟ حالانکہ سب جانتے ہیں اگر ان کی ذات نہ ہوتی, نہ امامت ہوتی, نہ ولایت ہوتی, نہ شب قدر ہوتی, نہ قرآن ہوتا, نہ چھوٹی عید آتی, نہ بڑی عید آتی, نہ جنت, نہ جہنم, نہ حساب, نہ کتاب, یہ سب مظہر رحمت اور مظہر عظمت محمد مصطفیٰ ہے. دوسرا سبب عزت دار رہنے کا حق کی پیروی اور رہبر حق کی پیروی, حق اور رہبر حق. جب تک رہبر حق کی پیروی نہ ہو عزت دار نہیں رہ سکتے ہو. ساتھ رہنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھیں عزت کے سرفراز کون ہو گیا, جنگ احد ہوئی, رہبر برحق نے کہا جب تک میں نہ کہوں اپنا محاذ نہیں چھوڑنا, جب تک میں نہ کہوں محاذ نہیں چھوڑنا. ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے رہبر حق کی پیروی سے, وہ حال ہوا. جب زندگی بھر اس محاذ کو چھوڑ دے تو کیا حشر اسلام کا ہوگا؟ اور جو ہوا ہے, عزت وہاں ہے جہاں رہبر حق بھی ہو اور اس کی پیروی بھی ہو. اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ منزل کے آرزو ہے تو رہبر تلاش کر, منزل کے آرزو ہے تو رہبر تلاش کر, مل جائے گا خدا در ہے در تلاش. منزل منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر, مل جائے گا خدا در ہے در تلاش کر. عزت دار رہنا چاہتے ہیں ہمارے عزیز برادران مومنین. اگر فرض کریں کہ علی اور تقی میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے, یہ زمین کس کی ہے, یہ پلاٹ کس کا ہے, یہ بیلنس کس کا ہے, اگر کسی عالم کے پاس جا کے یہ مطالبہ کرو کہ میرے حق میں فیصلہ ہو, یہ عزت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ مومن عزت دار ہے جو یہ مطالبہ کرے کہ حق کا فیصلہ ہو جس کے حق میں بھی ہو, یہ عزت ہے. 99% نہیں, 100%, 100% مسلمانوں کا یہی مطالبہ ہوتا ہے. مولانا صاحب میرے پاس یہ مسئلہ پیش آیا, اس کا کیا ہوگا؟ بیان ایسا دیتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو, اگر حق میں نہ ہو جائیں گے دوسرے مولانا کے پاس, موضوع چینج کریں گے. اگر سستانی کے پاس ایک ٹاپک پر 10 موضوع بناتے ہیں, جب تک حق میں جواب نہ آئے آپ کے حق میں, موضوع چینج کرتے رہتے. اس کے بتا بدل گیا, آغا نے یہ کہا, موضوع ایک ہے وہ اور استمتاع کرے گا, یہ اور کرے گا, نہیں. جب اہل حق کے ساتھ ہو تو حق کا فیصلہ مانو, اپنے حق کا نہیں. ہمارا تاریخ میں رونا یہی ہے نا, آل محمد کو حق نہیں دیا گیا, حق کا فیصلہ نہیں ہوا, لوگوں نے اپنے حق میں فیصلہ دیا. پھر ہم اور ان میں کیا فرق ہو گیا کہ اپنے حق میں, وہ بھی کہتے تھے ہمارے حق میں فیصلہ ہو, ہے نا. اگر یہی ہم بھی کہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو, جب کہتے ہیں کہ وہ عزت دار نہیں رہے, تو یہاں ہماری عزت کیا باپ کی میراث ہے کہ ہم اسی بھی حق کی پیروی نہ بھی کریں عزت دار رہیں؟ نہیں, حق کی پیروی اور عزت. اسی لیے کہنے دیجئے عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے. عزت کی زندگی کا, مجھے اجازت دیجئے, عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے. عرش علا وہ کھول دے کا زینہ حسین ہے. انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے. بحر علوم حق کا سفینہ حسین ہے. جن و ملک بشر پہ سرفراز ہے حسین. تا حشر بھی نہ کھل سکا وہ راز ہے حسین. عزت کی زندگی کا, کیوں؟ خود حق بھی ہے, خود رہبر حق بھی ہے. جب اللہ حق ہے, اور میں اگر مجھے وقت مل گیا کہ امام حسین نے جس حق کو بچایا ہے, قرآن کی آیات کے چھاؤں میں ایک علمی مفصل گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں. شیڈول اگر اجازت دے مجھے, ہے نا, تو اگر ہو سکتا یاد بھی دلائیے گا, ہم بھول بھی جاتے ہیں, وہ ضرور پیش کروں گا کہ امام حسین مجلس میں کیوں گئے ہو. امام حسین نے دین حق کو بچایا ہے. اچھا, وہ حق کیا ہے, کیسے بچایا؟ باطل کو مار دیا تو حق بچ گیا, یا حق کو بچایا تو باطل مر گیا؟ باطل کیسے ابھرتا ہے؟ اسباب و علل قرآن کی روشنی میں. حق کیسے مارا جاتا ہے یا کیسے بچایا جاتا ہے؟ امام نے کیسے بچایا؟ جو امام نے حق بچایا ہے وہ ہمارے مسجد و امام بارگاہ میں ہے یا لے کے گیا ہے؟ یہ ہیوی ٹاپک ہے, وہ بعد میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. ابھی عرض کروں کہ باطل کو ایک حباب بنایا حسین نے. عزت کی زندگی کا نمونہ کیا؟ یہ پوری 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 انسانیت کو یہ یاد ہے, حیات من نزلہ. اگر بندگی عزت ہے تو حسین سے سیکھے, اگر اللہ سے مربوط رہنا عزت ہے تو حسین سے سیکھیں, اگر قرآن کے ساتھ رہنا سر کٹا کے بھی عزت ہے تو حسین سے سیکھیں, اگر بازو کٹنے کے باوجود بھی عزت کا عالم سر بلند رکھنا عزت ہے تو حسین سے سیکھیں, فرات کے پانی سے پیاسا رہ کر بھی ساقی کوثر بننا عزت ہے تو حسین سے سیکھیں.
مولا حسین علیہ السلام کی عظمت پر بلند تر صلوات.
ذلت, ہم سے ذلت دور ہے, دور ہو کے وہ ذلت کہاں گئی ہے؟ اور ذلت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کیسے نظر آئے گی؟ ذلت نظر آتی ہے؟ نہیں, جس طرح عزت نظر نہیں آ سکتی اسی طرح ذلت بھی. آخر کوئی چیز نظر تو آنا چاہیے, وہ کیا ہے؟ عزیز نظر آتا ہے, عزت نظر نہیں آتی. ذلیل آدمی نظر آتا ہے, ذلت نظر نہیں آتی. مومن نظر آتا ہے, ایمان نظر نہیں آتا. متقی کو دیکھ پاؤ گے, تقوی نظر نہیں آئے گی. نبی نظر آئیں گے, نبوت نظر نہیں آتی. ولی کو دیکھ پاؤ گے, ولایت نظر نہیں آتی. رسول کو دیکھ پاؤ گے, رسالت نظر نہیں آتی. کائنات میں ایک ہی ہستی گزر گئی ہے جو یہ کہے کہ میں نبی کو بھی دیکھ رہا ہوں, نور نبوت کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں رسول کو بھی دیکھ رہا ہوں اور نور رسالت کو بھی دیکھ رہا ہوں, فرشتوں کی آواز بھی سن رہا ہوں, اور وحی کی خوشبو بھی میں سونگ رہا ہوں. یہ ان آنکھوں سے نہیں یا اس کان سے نہیں. ہاں, اس کے لیے اور عشق چاہیے, اور وادی چاہیے, کسی اور وادی میں ہے. ورنہ تو یہ سوال اٹھے گا, کرتا مصر میں ہو, عاشق کنعان میں ہو. معشوق کا کرتا مصر میں, عاشق نابینا عاشق کنعان میں کئی دن کا سفر ہے، اگر وہ خوشبو یوسف کی خوشبو ہے تو جن بھائیوں نے کنعان میں ڈالا ان کو کیوں نہیں آتی تھی؟ اگر وہ کرتے کی خوشبو ہے تو جو بھائی بغل میں دبا کے کرتا لے آ رہا ہے مصر سے، اسے کیوں نہیں آتی؟ یہ مصیبتوں میں 30 سال صبر کا میٹھا پھل تھا جو عاشق کو خوشبو یوسف کی صورت میں سونگائی ہے پروردگار عالم میں. حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جو فرمائے کہ مجھے نور نبوت بھی نظر آتا ہے، میں خوشبو نبوت کو بھی سونگ رہا ہوں، خوشبو رسالت کو بھی سونگ رہا ہوں، اس ناک سے نہیں، ان آنکھوں سے نہیں، وہ نور عصمت ہے، وہ عصمت کی نگاہیں ہیں، وہ امامت کی نگاہیں ہیں جو چیزوں سے انہیں نظر آتی ہے. ہم بھی اسی طرح کہ عرض کروں کہ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح ہے رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں؟ لہٰذا اگر آنکھیں اگر ہماری کھل جائیں گی تو ہمیں بھی یوسف کی طرح معشوق جلدی نظر آئے گا، کوئی دور کی بات نہیں ہے، آسانی سے دیکھ سکیں گے. اسباب عزت علم، اسباب عزت حق، اسباب عزت میں سے رہبر حق کی پیروی، اسباب عزت میں سے ایک ہے تقوی. تقوی، تقوی کی تعریف میں اگر عربی سے پیش کروں، حدیث سے، نہج البلاغہ سے، شاید مشکل ہو جائے. آپ کے ذوق کی تعریف پیش کرتا ہوں، میر تقی میر کا شعر سناتا ہوں، غزل کا، غزل کا شعر ہے اور تقوی کی بہترین تعریف ہے. کیا؟ لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کا اس کارگاہ شیشگری کا. مثلا شاہ جمال سے لے کے ماڈل ٹاؤن تک یا لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے پہ کانچ اور کانٹے بچھائے گئے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ ننگے پیر چلو، اور یہاں سے اسلام آباد جانے تک پاؤں میں نہ کانچ لگے نہ کانٹا، آپ کو بادشاہ بنایا جائے گا. کس انداز میں اس بادشاہت کے خاطر آدمی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا، یہ تقویٰ ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ تقویٰ ہے. یہاں اس راہ میں خاص کر مومن کے سامنے کانچ بھی بچھائے گئے ہیں، کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں. ذرا سی بھی غلط حرکت پر کانچ بھی لگ جاتے ہیں، کانٹے بھی لگ جاتے ہیں، بادشاہت سے رہ جاتے ہیں. جو کانچ اور کانٹے کراس کر کے اپنی منزل تک جا کے متقی جو نہ بن سکے، اس میدان میں جو امام المتقین بن جائے،
سبحان اللہ،
کتنی سخت امتحان انہوں نے دی ہوگی. اس سفر کو طے کر کے جو ساجد نہ بن سکے، وہاں اس کمپٹیشن میں آنے والے سید الساجدین اگر بن جائے، اس کمپٹیشن میں اگر جنت جانے والا نہ بن سکے اور اسی مقابلے میں لوگ سردار جنت بن جائیں، کتنے سخت مقابلہ ہے اور کس انداز میں انہوں نے عبور کیا ہے. یہ مقابلہ، مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے، بلکہ الٹے پاؤں چلتے ہیں. قرآن میں سابقو الہ، آگے، الہ آگے کی طرف، کہاں؟ جنت کی طرف، مغفرت کی طرف. ہمارا کمپٹیشن ہے پیچھے، گمراہی اور جہنم کی طرف. آپ اپنے ملک کو مثال لیجئے گا، کس حال میں ہم چل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. وہ بیچارہ فیصل رضا عابدی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کون سا خطا اور جرم کیا، آواز حق اٹھائی، صحیح ہے؟ شیعہ ہونے کا جرم، آزادار سید الشہداء ہونے کا، مومن ہونے کا، آواز حق، ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. لیکن ہم سب کا نعرہ جو کربلا والوں نے سکھایا ہے، اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے.
نعرہ حیدری، نعرہ علی،
اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے۔ شیعہ شیعہ ہوتے ہوئے کبھی سر نہیں جھکا سکتا ہے، کس نے بتایا؟ قرآن نے۔ قرآن میں کہاں ہے؟ نماز میں۔ نماز میں کدھر لکھا ہوا ہے سبحان ربی العالی وبحمدی؟ اس میں ہے حسینیت کا ذکر؟ ظاہراً نظر نہیں ہوتا۔ سبحان ربی العظیم وبحمدی ہے؟ نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ؟ کہیں نہیں حسینیت کا ذکر، لیکن ہے۔ جو حسینیت کا ذکر نماز میں ہے، قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ اگر اس کو میں کھول سکا اور گفتگو کو کلوز بھی کرنا چاہتا ہوں، بات سنور جائے گی اور زحمت بھی سنور جائے گی، بات پہنچے گی۔ نماز میں حسینیت کا ذکر کہاں ہے؟ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پہ ہمیں چلا، برقرار رکھ۔ تنہا نہیں، ہم سفر بھی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پہ چلا جیو جو نعمت والے ہیں، جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں۔ وہ نعمت والے کون ہیں؟ وہ نعمت والے کون ہیں؟ یہاں ذکر نہیں ہے۔ قرآن کا انداز ہی اس طرح ہے کہ ایک حکم کو کہیں مجمل کہیں مفصل بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کے اوراق پلٹاتے جائیے، سورہ نساء آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ، وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ ہے، کن کا، کن کے ساتھ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ انعمت علیہم والے ہیں۔ سورہ حم کی تشریح سورہ نساء میں، انعمت علیہم، نماز میں کہا نعمت والوں کی راہ پر۔ سورہ نساء نے فرمایا نعمت والے کون ہیں؟ نبیین، نبیین نعمت والے، نبوت خود نعمت ہے۔ صدیقین نعمت والے، صداقت خود نعمت ہے۔ شہداء نعمت والے، شہادت خود نعمت ہے۔ صالحین نعمت ہیں، نعمت والے، صلاحیت خود نعمت ہے۔ یہ نعمت والے ہو گئے۔ کربلا کا ذکر کہاں ہے؟ امام حسین کہاں؟ قیام کدھر ہے؟ یہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، معصوم بھی تھے، رسول بھی تھے، نصرت بھی اللہ نے دی، معجزہ بھی دیا۔ یہ سارے نعمتیں ہیں، نہیں ہیں؟ نعمت ہے نا۔ کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ ربی، نچوڑ دیکھیے، ربی بما انعمت علی، میرا رب، تو نے جن نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمایا ہے، وہ نبوت نعمت ہے، نبوت رسالت ہے، نبوت عصمت ہے۔ یہ نبوتیں جب مجھے دی، فلن، میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ وہ کیا؟ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، نہ فرعون کو سر اٹھانے دوں گا، نہ فرعون کے سامنے کبھی سر جھکاؤں گا۔ یہ نعمت کا تقاضا، نعمت نبوت کا تقاضا، نعمت رسالت کا تقاضا، نعمت امامت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر موسیٰ فرعون کے سامنے سر نہ جھکائے تو وارث موسیٰ کیسے جھکائے؟ اگر موسیٰ فرعون کو سر اٹھانے نہ دے تو وارث موسیٰ، وارث فرعون یزید کو کیسے سر اٹھانے دے؟ کس طرح ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ یہ نماز
سرکار عمران علیہ السلام نام سلوا
محمد۔
لہذا حسینی بننا ہے تو نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حسینی نماز کہاں سے سیکھا؟ انعمت علیہم کون؟ امامت نعمت، رسالت نعمت، نبوت نعمت، عصمت نعمت، ہدایت نعمت، کرامت نعمت، عزت نعمت، شرافت نعمت۔ ان نعمت والوں کے ساتھ چلا، اور وہ نعمت والے کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ، ربی، میرا رب، انعمت، نعمتوں سے نوازا، کون سا؟ من بخلها وقصائها وفومها وعدسها۔ بن اسرائیل والے کہتے تھے نا، پیاز ٹماٹر آلو ہے نا، یہ اگا دے زمین سے۔ وہ بن اسرائیل کی نعمتیں تھی پیٹ والی۔ موسیٰ نے کیا نعمتیں مانگی؟ ولایت، ہدایت، کرامت، نبوت، عصمت، یہ نعمت۔ میری ذمہ داری بڑھ گئی اے میرا رب. فلن کبھی بھی اکون ظہیرن پشت پناہ نہیں بنوں گا مجرمین منافقین کافرین کی. یہ نبوت کا راستہ ہے, یہ امامت کا راستہ ہے, یہ کربلا کا راستہ ہے, فخر موسیٰ کا راستہ ہے, فخر محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے. نماز درسگاہ کربلا اور کربلا قیامگاہ نماز ہے. کل اسی گفتگو پر گفتگو تمام ہو گئی تھی, اسی نقطے پر آج یہاں پہ اختتام کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑا کہ جلوس میں نماز پڑھیں یا نہ, اور نماز حسینیت بتا رہی ہے اور حسینیت نماز. نام نہیں لوں گا گاؤں کا, ملتان کے کسی گاؤں میں میں مجلس پڑھ رہا تھا, بلایا گیا تھا مجھے مجلس کے لیے. مجھ سے پہلے ایک ذاکر پنجاب کے رواج کے مطابق آزاداری اور نماز میں جنگ کرا رہا تھا, آزاداری اور نماز میں جنگ. ریفرنس پیغمبر اسلام سجدے میں اور 72 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدی. پھر بھی حسین کے خاطر سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پر حسین افضل, پر جلوس افضل, نماز نہیں. نعروں کے گونج ہے نا, مثلا ملتان سے بہاولپور تک پہنچ رہی تھی. شکر خدا یہ کہ فوراً ہی مجھے بلایا. پھر میں مفٹ آدمی ہوں, کچھ گالیاں بھی دی میں نے سامعین کو, بدبختو بیوقوفو. پیغمبر اسلام کی سیرت کو دونوں آنکھوں سے دیکھو, نہ حسین کے خاطر نماز کو چھوڑا, نہ نماز کے خاطر حسین کو اتارا. دنیا کو بتایا جہاں حسین ہوں گے وہاں نماز ہوگی, اور جہاں نماز ہوگی وہاں حسین ہوں گے. پھر جب میں نے یہ کہا تو مجھے پہلے والے سے زیادہ نعرے مل گئے. میں نے کہا یہ پنجاب ہے, واقعا ایسا ہی ہونا چاہیے. میرے لیے بھی نعرے لگ گئے دوبارہ اس سے زیادہ. یہی ہے نا, آغا شفا نجفی فرماتے ہیں کہ بعض جگہ ایسے ہیں, اگر کہو کہ علی نے خدا کے پیچھے نماز پڑھی ہے, نعرہ حیدری. نہیں نہیں, خدا نے علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے, دوبارہ نعرہ حیدری. خدا را خدا را بقدر روایتہم, یعنی جس حدیث سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا آج, اسی کے ساتھ دوبارہ جوڑ رہا ہوں. ایک پنجم امام پنجم معصوم امام ششم سے, میرے شیعوں کو بقدر روایتہم و درایتہم, بات تول کے ہے نا. اگر کسی کو مرزا حسین کی بات سمجھ میں نہ ہے تو امام حسین کی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کی کون کیا کہہ رہا ہے یہ ضرور سمجھنا ضروری ہے, صرف سننا کافی نہیں ہے. آپ جیسے بانیان خیر, یہاں مرکز ہے الحمدللہ, آپ سارے جامع المنتظر میں ہے, اسلام آباد کے مراکز ہیں. اگر ہر جگہ ایسے بانی ہوں یہ ملک سونے کا بن جائے. کسی مائی کا لال کی جرأت نہیں ہے کہ آزاداری کی طرف ٹیڑھی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے. ہاں, لہٰذا نماز اور حسینیت دونوں ساتھ ساتھ. امیر بہاولپور میں ایک مجلس کے بعد, ایک سال بعد, ایک جوان مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا, رحمی ارخان. آغا صاحب آپ کی پچھلے سال کے ایک نقطے نے مجھے سال بھر نمازی بنا دیا. مجھے معلوم بھی نہیں تھا, ایک سال بعد بتا رہے ہیں. آپ نے ادھر ہمارے مجلس میں مجمع میں خانپور کٹورے میں ایک میں نے جملہ عرض کیا تھا, اس نے مجھے سال بھر نمازی بنا دیا. وہ اس کا ریفرنس بھی دے دیا. مولا 19 کی رات ضربت جب لگی, اس وقت اس سے پہلے دو کام مولا نے کیے نماز کے لیے, جو مسجد میں تھے ان کو جگایا. بعض کہتے ہیں کہ ان میں ابن ملجم بھی تھا, ان کو بھی جگایا, اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ مجھ علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا قاتل بھی بے نماز یہ. اور ضربت لگنے کے بعد محراب سے مولا کو پیچھے ہٹا دیا, سارے فرزندان شہزادے آگے بڑھ گئے سہارا بابا کو دینے کے لیے. امام حسن مجتبیٰ کو اشارہ کیا آگے, مجھے چھوڑ دو نماز برپا کرو جماعت کی طرح. یہ تشیع ہے, یہ کربلا ہے, یہ فکر اہل بیت ہے, یہ ذکر ہے نا. اگر کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. بندگی عزت, بندگی عزت ہے, اور اس میں کامیابی اتنی ہو گئی مولا حیدر کرار کو, کوئی حد نہیں ہے بندگی کی. جب شہید شہادت کا وقت ہوا, فرزندان کو قریب بلا لیا, فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد کفن بھی اپنے ہاتھ سے دے دینا، جنازہ تیار کر لینا۔ جب جنازہ اٹھانے کا وقت آ جائے تو جنازے کا پچھلا حصہ اٹھانا، اگلا حصہ نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، اگلا حصہ خود ہی خود اٹھ جائے گا۔ اگلا میرے جنازے کا اگلا حصہ جہاں جہاں جائے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں اگلا حصہ زمین پہ بیٹھ جائے وہاں پچھلے حصے کو زمین پہ رکھیے گا، اور وہاں کوشش کیجئے قبر تیار شدہ مل جائے گی، مجھے وہاں دفنا دیجئے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے عزیزان من، یہاں سے آپ سبق نکالیے گا، یہاں سے نقطے سمجھ لیجئے گا۔ جنازہ تو اٹھایا گیا لیکن اٹھانے والا کون تھا یہ نہیں معلوم، ہو سکتا محمد مصطفیٰ آئے ہوں بھائی کے جنازے کو کاندھا لگانے، ہو سکتا ابراہیم خلیل آئے ہوں اپنے وارث کے جنازے کو اٹھانے، ہو سکتا موسیٰ کلیم آئے ہوں اپنے وارث کا جنازہ اٹھانے، ہو سکتا جبرائیل امین آئے ہوں مولا کے جنازے کو، میکائیل نے اٹھایا ہو، فرشتے آ گئے ہوں، لیکن رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور راضیتا مرضیہ کی منزل یہ ہے، اے مولا یہ آپ کی قسمت ہے کہ نہیں معلوم فرشتے سے کس کس نے آپ کا جنازہ اٹھایا جنت سے آ کر، لیکن تیرے فرزند کا بھی جنازہ نکلا، تین دن تک کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ مولا آپ کا جنازہ تو دفنایا گیا لیکن کسی نے تیر و باران نہیں کیا، تیرے مدینے میں بھی تیرے فرزند کو بھی دفنانے نہیں دیا گیا، نانا کے روزے کے پہلو میں اور کربلا میں بھی تیرے فرزند کو نہیں دفنایا۔ مولا نے دوسرا جملہ فرمایا، میری قبر تیار شدہ مل جائے گی، میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اے مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری قسمت ہے کہ قبر تیار مل جائے، لیکن ایک فرزند کو تین دن کے بعد بنی اسد والے آ جائیں دفنانے کے لیے، یہ بھی مولا کی قسمت میں شامل ہے۔ مولا کو دفنا کے جب شہزادے امام حسن اور امام حسین جب واپس آئے، کسی خرابے سے کسی غریب کی رونے کی آواز آ گئی، دونوں شہزادے جب گئے اس کے پاس، حال پوچھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ جملہ سننا عزیزان من، اس غریب نے کہا، میرا ایک دوست تھا جو تین دن ہو گئے ہیں مجھ سے ملنے نہیں آیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، اس کی کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے اپنے گود میں بٹھا دیتا اور اپنے ہاتھ سے مجھے نوالے کھلاتا تھا، جب نوالے کھلاتا تو زبان ذکر الہی میں مصروف رہتا، جب میرا دوست ذکر الہی کرتا در و دیوار سے سبحان اللہ کی آواز آ جاتی، سبحان قدوس کی آواز آ جاتی۔ مولا میرے اور آپ کے مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اے غریب مومن تو ہی یتیم نہیں ہو گیا ہے، میں بھی یتیم ہو گیا ہوں۔ وہ میرا بابا تھا جو اس حال میں جب مولا شہید ہونے سے پہلے جب ضربت لگ گئی، انہیں مسجد سے گھر کی طرف جب لے جانے لگے، اس حال میں دروازے تک جب پہنچے، سب کو سر پہ ہاتھ رکھ کر آخری سلام کیا، فرمایا آپ یہاں سے آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے پاؤں سے چل کے جانا چاہتا ہوں گھر۔ بہت زور دیا اسبغ ابن نباتہ اور دیگر اصحاب نے، مولا آپ خود چل نہیں سکیں گے، ہم ہاتھ پکڑ کے آرام سے سہارے سے لے جائیں گے۔ جملہ سننا اگر پرسہ دینا چاہتے ہو، فرمایا نہیں، میں اپنی طاقت پہ چلنا چاہتا ہوں، جب میں گھر سے نکلا تھا تو اپنے پاؤں پہ چل کے نکلا ہوں، اب جب آپ مجھے سہارا دے کے لے جائیں گے، میری بیٹیوں پر کیا اثر ہوگا؟ میری بیٹیاں جب مجھے اس حال میں دیکھیں گے، ان کے لیے یہ حالت قابل تحمل نہیں ہوگی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، مولا سلام ہو، بیٹی پر کتنا آپ رحم دل ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے جا کے انہیں پرسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک منزل ایسی بھی آئے گی بیٹی کے سامنے جس نے 18 بھائیوں کے جنازے دیکھنے ہیں، جس نے اپنے ایک بھائی کو 70 تیر پہ وسط ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ علی کا جنازہ مدینے کا، یہ علی کا جنازہ کوفے کا، لیکن کربلا نے بھی، کربلا میں بھی ایک علی نے جنازے دفنائے، تین دن کے بعد بنی اسد والے آئے، حیران ہے کہ کس کو کہاں دفنائیں، مولا کون ہے، اکبر کون ہے، اصغر کون ہے، پریشانی کی حالت ہے۔ مقاتل نے جو کتاب میں لکھی ہے، جتنے میں ایک مہمان آیا نقاب کی حالت میں، پوچھا آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ بنی اسد نے کہا ہم ان شہدا کو دفنانا چاہتے ہیں، پہچان نہیں پاتے ہیں کہ ان میں مولا کون ہے، فرزند کون ہے. مہمان نے کہا آپ میری مدد کیجئے، میں پہچانواؤں گا. اتنے میں سب سے پہلے بابا کے جنازے پہ گئے اور مظلومیت کی حالت میں سلام کیا، قبر تیار شدہ مل گئی، بابا کو دفنایا. اس کے بعد حضرت علی اکبر کو قبر مولا کے ساتھ اور اصغر کو بھی دفنایا. تمام شہدا کو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ام البنین کو پرسہ دینا چاہتے ہو. اس مسافر نے پوچھا اور کوئی شہید ہے جسے دفنانا چاہیے؟ کہنے لگے بنی اسد کہ ایک اور شہید ذرا فاصلے پر ہے. مولا نے فرمایا اسے کیوں نہیں دفناتے ہو؟ جملہ سننا. فرمانے لگے بنی اسد نے کہا کہ وہ جنازہ اس حال میں ہے، ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، ہم سے اٹھایا نہیں جاتا. مولا گئے، انہیں بھی دفنایا اور وہ اظہار غم کیا مولا سجاد نے. جب یہ مسافر، میرے آخری جملے ہیں، جب یہ مسافر جانے لگے بنی اسد پاؤں پڑ گئے. اے مسافر، اے غریب، اے جوان، بتائیے آپ نے ان شہدا کو یوں پہچانا جیسا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے؟ اجرکم اللہ، یہی پرسہ کافی ہے، آپ نے حق ادا کیا، جیسا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے. فرمایا اے بنی اسد، میرے زخمی جگر پر نمک نہ چھڑکنا، میں وہ مظلوم ہوں میرے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا گیا، میں وہ مظلوم ہوں میرے سامنے میرے بھائی کے کلیجے کو پرچی لگ گئی، میں وہ مظلوم ہوں میرے سامنے میرے امو کے بازو کٹ گئے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، میں وہ مظلوم ہوں میرے سامنے معصوم مارے ساتھ سیدانیوں کو تمانچے لگ گئے، سیدانیوں کو مارا گیا، ان کے چادریں چھن گئی. میں وہ مظلوم ہوں کہ میری اماں زینب نے جلتی ہوئی خیموں سے مجھے جنازے کی طرح باہر نکالا. یہ سارے مسائل میں نے دیکھے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.